موسى سترة رجب المرجب جودة سو ستائیس ہجری مطابق 11 اگست 2006 عیسوی تیسواں پارہ سورہ والتین شریف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه فلا سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم
اتنی آسان کی صورت بھی آپ لوگ بڑی سخت آواز میں پہنچتے ہیں یار بہت کرتے ہیں آپ لوگ یہ غلطی پتہ چل جائے گی زور سے پڑے ہوتے کم سے کم پتا چلتا کہ لوگ بیٹھتے ہیں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا سورہ والتین شریف یہ مکی ہے ایک رکوع 8 آیتیں 34 کلمے 34 ورڈ اور 105 حروف ہیں 105 لیٹر یہ قول یہ ہے کہ یہ مکی ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ مدنی ہے کچھ حضرات نے اس کو کہا ہے کہ سورت مدنی ہے لیکن سورت پاک کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور اسی کو عمومی طور پر عام طور پر محدثین مفسرین نے اس کو قبول فرمایا ہے اور جمہور کا خیال یہی ہے اور حق بات یہی ہے کہ یہ سورت مکی ہے اس کی سب سے بڑی دلیل اس میں دی گئی کہ اس میں ھذا البلد الامین کہا گیا ہے یعنی اس شہر امین کی قسم اور شہر امین مکہ مکرمہ ہے
اس سورت کا انداز بیان جو ہے یہ بتاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ابتدائی دور کی جب قیامت کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی روز جزا کے تعلق سے اور انہیں بتایا جا رہا تھا کہ موت کے بعد تعلق ہوگا اور کیا بتائے گا. آیت کا سورت پاک اتری ہے یقیناً ایک خاص ماحول میں, لیکن اگر اس کے معنوی امور پر غور کیا جائے تو اس وقت موجودہ دنیا میں جو نظام کائنات کے اندر انگاری پھیلی ہوئی ہے اس پر بڑی گہری روشنی پڑتی ہے شاید اس وجہ سے. ان شاء اللہ آگے سنوائیں گے. اس کا خاص جو مرکزی خیال سورہ پاک کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب ہوگا اور وہ رب احکم الحاکمین. دنیا کے بادشاہوں حکومتوں کچہریوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے اپنے ملک کے بنائے ہوئے داخلی قوانین کے لحاظ سے فیصلہ کیا کرتے ہیں. بہرحال اگر کوئی جرم کرے تو وہاں پہنچتا ہے, فریاد کی جاتی ہے, جیسا بھی فیصلہ ہوتا ہو کبھی غلط کبھی صحیح, لیکن وہ رب اعلی جو احکم الحاکمین سب سے بہتر سب سے بڑا سب سے اچھا سب سے اعلیٰ فیصلہ کروانے والا, اس کی بھی بارگاہ میں سب پیش کی جائے گی, سوالات ہوں گے, حساب لیا جائے گا, نام اعمال کھول کے پڑھا جائے گا, سزا اور جزا دونوں اس کی بارگاہ سے مرتب کی جائے گی. جب یہ تصور قائم ہو جائے گا تو اب اس کے بعد پھر پھیلی ہوئی دنیا میں آپ خود ہی سوچ لیجیے, جہاں انصاف ہے نا انصافی ہے, خیر ہے شر ہے, اچھائی ہے برائی ہے, ظلم ہے انصاف ہے, ہر ایک کا تو حساب اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور ہر ایک چیز کا فیصلہ سنوائے گا وہ. اور اسی کے ذمے میں ایک بڑی اچھی سی بات جو اس سورت میں بتائی گئی ہے وہ خلقت انسانی پر بڑا خوبصورت سا تبصرہ قرآن فرما رہا ہے. انسان سے زیادہ خوبصورت مخلوق اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. ابھی آ رہے ہیں تفصیلات. سب سے زیادہ خوبصورت کو پیدا کیا وہ کون سا ہے؟ انسان. سورہ پاک میں چار چیزوں کی پہلے قسم یاد فرمائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار چیزوں کو قسم کے ساتھ یاد فرما کر کے پھر جواب قسم جو بیان فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. زیور دیکھیں, والتین انجیر کی قسم, والزیتون زیتون کی قسم, وطور سینین طور سینا کی قسم, وہذا البلد الامین اور اس امان والے شہر کی قسم. یہ چار قسمیں ہو گئی. چار قسم کے بعد جو قسم کا جواب ہے وہ تو دیکھیں کیا ہے وہ, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا ہے. پہلے بارہا یہ بات بتائی ہے ان تمام صورتوں کے اندر جہاں پہ قسم کا ذکر کیا گیا ہے کہ قسم اس وقت کھائی جاتی ہے جب سامنے والی بات چیز کے بارے میں یقین اذعان اہمیت قبلانی مقصود ہوا کرتی ہے.
اگر بات سرسری ہے تو کہہ کے آدمی گزر جاتا ہے
تو کھا لو نہیں کھاؤ بول بات کھا لو یار نہیں کھاؤ کوئی بات نہیں
قسم خدا کی تمہیں کھانا ہے اب نہیں بچ سکتے
اب نہیں بچ سکتے کیوں اس لیے کہ اب قسم سے کلام کو انفسائز کر دیا گیا ہے موقف کر دیا گیا ہے
اب تمہیں کھانا ہی کھانا پڑے گا. معلوم ہوگا کہ سامنے والی بات جو ہونے والی تھی بڑی اہم ہے اسی بنیاد پر کھانے کھلانے والے نے قسم دے کر تو اس سے کہا گئے کیونکہ قسم خدا کی تم کو کھانا ہی کھانا ہے نا.
اب یہ وطین انجیر کی قسم اس سے بڑی ساری باتیں یہ بیان کر رہا ہوں میں زیتون کی قسم سور سینا کی قسم مکہ مکرمہ کی قسم یہ چار قسمیں ہو گئی. کیوں کھائی گئی یہ تین قسم یاد فرمائی گئی اللہ نے کیوں قسم یاد فرمائی اس لیے کہ انسان تو بڑا خوبصورت ہے
تو بڑا خوبصورت ہے
قسم بخدا تو بڑا خوبصورت ہے اپنی زبان میں کہہ لیجیے آپ خدا کی قسم تو بڑا خوبصورت ہے دوبارہ ہو سکتا ہے کیا انداز ہے.
اس کے باوجود اگر کوئی آدمی اس خوبصورتی کا لحاظ نہ کر کے بدصورتی اختیار کرنا چاہے تو گویا کہ وہ اللہ جل شانہ کی خلقت اس کی تخلیق اس کی پیدائش جو اس نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے کتنا مکروہ اور کھناونا مذاق اللہ جل شانہ سے کروایا ہے. یہ بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جن چیزوں کی قسم یاد فرمائی گئی ہے ان کی بھی تو اہمیت ہے.
ہمارے ہاں انڈیا میں کچھ لوگ بھائی کی قسم کھاتے ہیں بھائی کی قسم ہے. اسلام نے ان سب قسموں کو لغو کرا دی ہے کہ کوئی رہتی ہے اللہ کی قسم قرآن کی قسم بہتر یہ کہ اللہ کی قسم یاد فرمائی جائے
تو قسم بھی اس کی یاد کی جائے جو عظیم ہو عظمت والا ہو جس کی اہمیت ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ انجیل کون سی بڑی اہمیت والی چیز ہے کہ اللہ کو قسم یاد فرما رہا ہے وہ بھی اللہ. زیتون کتنا قیمتی ہے کہ اس کی قسم اللہ یاد فرما رہا ہے. دور پہاڑ کتنا قیمتی ہو گیا کہ اللہ کی قسم یاد فرما رہا ہے. مکہ مکرمہ اس کی قسم یاد فرما رہا ہے.
اردو کا شعر ہے غالب کا بے خودی بے سبب نہیں غالب غالب کہتا ہے بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے.
یہ قسم جو یاد فرمائے گی ایسی نہیں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے.
یقیناً وقتی انجی
کیوں اس کی قسم یاد فرمائے گی. اب اس کے معنی کا متعین کرنا دے گا علامہ قرطبی نے الجامع الاحکام القرآن جو ان کی تفسیر ہے اس میں اس کا آٹھ معنی بیان کیا ہے. وطین وزیتون
اور اسی کو علامہ ابن جریر طبری بڑے پرانے جو ہے وہ مفسر ہیں جو ہے چوتھی صدی ہجری کے مفسر ہیں. 310 میں ان کا وفات ان کی وفات کی ہے. ان اللہ بھائی رجحان تبری نے
جس کے بہت سارے معنی بیان فرمائے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال نقوی نے اپنی تفسیر روز بیان کے اندر تفسیر مظہری کے اندر یعنی کھول دیا گیا ہے انشراح فرمایا گیا ہے. اب میں ایک ایک معنی بیان کر رہا ہوں کہ تین انجیر کو کہتے ہیں زیتون جانتے نہیں کس چیز کہتے ہیں ہاں بھائی تو ہے نا. تو حضرت تفسیر مدنی کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس حضرت مجاہد حضرت حسن حضرت ابراہیم حضرت عطا حضرت مخاطب اور حضرت قلبی یہ کہتے ہیں کہ تین یعنی انجیر کی جو قسم یاد فرمائی گئی یہ وہی انجیر جو ہم کھاتے ہیں
انجیر جو ہم کھاتے ہیں, اور زیتون کی جو قسم یاد فرمائے گی وہی زیتون جو ہم کھاتے ہیں. ابن عباس, حسن, مجاہد, اکرمہ, ابراہیم, لقی, عطا ابن ابی رباح, جابر, ابن زید, مقاتل, کربی, ہوا تینکم الذی تاکلون وزیتونکم الذی تعصرون منہ الزیت. وہ انجیر جو ہم کھاتے ہیں اور وہ زیتون جس کا ہم تیل نکالتے ہیں, وہی ہو رہا ہے. ایک معنی یہ جانا چنانچہ اس پر انہوں نے علامہ اسماعیل حقی نے اور علامہ قرطبی نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے. کہتے ہیں کہ وقال ابو ذر اوتی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقل تین فقال کلو واکل منکم ثم قال لو قلت ان فاکہۃ نزلت من الجنہ لقلت ہذہ لان فاکہۃ الجنۃ بلا عجم فکلوها فانها تقطع البواسیر وتنفع من النقر من النذر. حضرت ابو ذر کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انجیر کا ایک ڈبا ہدیہ پیش کیا گیا, گفٹ لا کر کے پیش دیا گیا. حضور کی بارگاہ میں ہدیہ آیا کرتے تو حضور نے فرمایا کھاؤ اس کو اور کھلاؤ اس کو. پھر فرمایا اگر تم یہ کہو کہ کاش جنت کا کوئی میوہ اترتا, کاش جنت کا کوئی میوہ اترتا, تو حضور فرماتے تم اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ یہ انجیر جنت ہی کا میوہ ہے. فرماتے ہیں حضور جنت پاک کیسا جنت ہی لیا آجن. کیوں میں نے کہا ہے, دلیل حضور نے دی ہے. میں نے کیوں کہا ہے کہ یہ انجیر جنت ہی کا میوہ ہے, اس لیے کہ جنت کے میووں میں گٹھلی نہیں ہوگی اور انجیر میں گٹھلی نہیں ہوتی ہے. پھر فرماتے ہیں تو اس کو کھاؤ اس لیے کہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے. انجیر کھانے سے بواسیر ختم ہوتی ہے, بیماری بادی یا خونی دونوں بواسیر کے لیے شفا ہے اس کے اندر. اور پیروں کا جوڑ میں جو درد ہوتا ہے اس میں نفع دیتی ہے, یہ فائدہ بخش بھی ہے. یہ حدیث ہے کہ حکیم کا قول نہیں ہے, توجہ کیجیے گا اس پر, کیونکہ حکیم صاحب کا نسخہ نہیں, کوئی حکیم صاحب نسخہ لکھ دیا ہے صاحب ٹھیک سے فائدہ کرے گا کرے گا نہیں کرے گا نہیں کرے گا. یہ اللہ کے رسول کہ اس زبان سے نکلی ہوئی حدیث پاک ہے کہ جس زبان پر وحی الہی پڑھی جاتی ہے جبریل امین اس وحی کو سنتے ہیں سناتے ہیں, زیادہ اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں. اصل میں دواؤں کے فوائد کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں, یہ اللہ جل شانہ کی مشیت ہے اور تاثیرات ہے. لیکن میرا اس سلسلے میں جو میں نے اب تک مطالعہ کیا ہے, ناقص مطالعہ میرا یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں فرما دیا شفا, اس میں بے شک شفا ہے, اور جس چیز کے بارے میں حضور نے فرما دیا شفا نہیں, اس میں بے شک شفا ہے. اب یہ بندے مومن کا اپنا عمل, اس کی نیت صادق, اس کا اخلاص کس حد تک اس کو کور کرتا ہے اس کو دیکھا جائے گا. اگر کسی شخص کو زیتون کھانے سے انجیر کھانے سے فائدہ یا نقصان ہو رہا ہے تو اس نے قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے اعتبار سے قول محکم قول منصور کے اعتبار سے قبول نہیں کیا ہے. اس نے یہ سمجھا کہ چلو ٹھیک حضور نے فرما دیا ختم ہو گئی بات. لیکن اگر کوئی شخص, اب میں اس پر مثالیں دے کر نہیں سمجھاؤں گی, آپ دیکھو ایسے سہارا یہ ساری باتیں ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں. حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ جنگ فرما رہے تھے, مسلمانوں کی جنگ میں فتح یابی ہوئی, ایک چرچ تھا اس کا ایک پادری تھا,
گرفتار ہو کر دلایا گیا. اس پادری نے کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے, یہ دیکھو چیٹی میں بہت ہی خوفناک قسم کے سانپ کا زہر ہے, اگر آپ اس کو پی لو اور نہیں مرو تو ہم آپ کا کرنا پڑ جائیں گے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ مجھے لیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کر کے پی لیا, تھوڑا سا پسینہ ہوا, ختم ہو گیا, کچھ نہیں ہوا, کلمہ پڑھ کر نکل گیا.
کیوں؟ وہی زہر اگر ذرا سا بدن انسانی میں اتار دیا جائے تو آدمی خود کر کے مر جائے فورا. لیکن وہ کون سا عمل تھا جس کی بنیاد پر حضرت خالد بن ولید نے اس زہر کو پی لیا اور اثر نہیں کیا؟
وجہ کیا؟ یہ ان کا اعتبار, ان کی نیت صادقہ تھی.
تو جو جس عمل کے اعتبار سے کرتا ہے اسی بحاظ کا فائدہ اس کو حاصل ہوتا ہے.
بات بھجا گئی؟
ایک مانا یہ بیان فرمایا, دوسرا مانا بیان فرمایا کہ تین سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی وہ مسجد جو جودی پہاڑ پر بنائی گئی.
یہ ساری تفسیریں ایک ساتھ علامہ قرطبی نے بھی نقل کیا, علامہ اسماعیل نقی نے بھی نقل کیا, ابن جریر علامہ یہ محدث ابن جریر طبری, ابن امام ابن جریر طبری نے بھی نقل فرمایا ہے, اور جو ہے یہ تفسیر مظہری بھی نقل فرمایا, سب نے اس کو نقل فرمایا ہے.
سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی 27 رجب کو چلنی شروع ہوئی,
27 رجب کو اسی مہینے جو معراج پاک کی رات ہے. دوبارہ کی تقریر یاد کیجیے آپ, دوبارہ میں تقریر کیا میں نے نا یہ بتانے کے لیے کہ معراج پاک 27 ہی کو ہوئی ہے. تو 27 رجب سے وہ کشتی چلنی شروع ہوئی, چلتے 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 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر جا کر کے
تو سیدنا نوح علیہ السلام نے وہاں پہ ایک مسجد بنائی عبادت الہی. تو کہتے ہیں کہ تین سے مراد وہ مسجد نوح علیہ السلام ہے جو اس جودی پہاڑ پر بنائی گئی. ابھی سب کی پہلے معنی سنیں, معنی کے بعد پھر اس کو میں جو مطابقہ تطبیق دوں گا اس کو دیکھیے گا. اور کہتے ہیں زیتون سے مراد بیت المقدس کی مسجد ہے, اور حضرت دحاق کہتے ہیں تین سے مراد مسجد حرام ہے اور زیتون سے مراد مسجد اقصی ہے. ابن زید کہتے ہیں تین سے مراد دمشق کی مسجد دمشق ہے, زیتون سے مراد بیت المقدس کی مسجد ہے, فتادہ کہتے ہیں تین سے مراد وہ پہاڑ الجبل الذی علیہ دمشق جس کے اوپر دمشق شہر قائم ہے دمشق, اور زیتون وہ پہاڑ جس کے اوپر شہر بیت المقدس قائم ہے. اور محمد ابن کعب کہتے ہیں تین سے مراد اصحاب کہف والی وہ مسجد کہ جب وہ لوگ بھاگ کر کے گئے اور وہاں پہ سوئے رہے تو 310 سال کے بعد جب وہ جگے, ان کو کھانے کی ضرورت پڑی, آدمی کو بھیجا, وہ آدمی پکڑا گیا. اس وقت کا بادشاہ بیدروس دفیانوس کے زمانے میں بھگے تھے, بیدروس کے زمانے میں بیدار ہوئے 310 سال کے بعد سوتے رہے, 310 سال کنٹینیو سوتے رہے تھے. بادشاہ بیدروس نیک تھا, اللہ والا تھا, اس نے پھر ان لوگوں کی اس پہاڑ کے کیو میں جو غار تھا وہاں ایک مسجد بنائی تاکہ اللہ والے آ کر کے یہاں پہ ذکر کرے, اللہ کی عبادت کرے, اس لیے کہ اللہ والوں کی جگہ. اور زیتون سے مراد مسجد ایلیا ہے. حضرت قاضی احبار کہتے ہیں اور قتادہ وغیرہ نے اور اکرما ابن زید وغیرہ نے فرمایا کہ تین سے مراد کچھ شہر دمشق ہے, دمشق ہے, زیتون سے مراد بیت المقدس ہے, اور یہی علامہ جلیل ابن طبری نے بھی فرمایا ہے. فرضہ کہتے ہیں کہ میں نے شامیوں میں سے ایک مرد سے سنا, ایک آدمی سنا کہتا تھا التین جبال ما بین حلوان الى حمدان, کہ تین ان پہاڑوں کے اس سلسلے کا نام ہے جو حلوان سے لے کر کے حمدان تک مسلسل ہے, جیسے ہمالیہ پہاڑ نہیں,
یہ چلتا ہمالیہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ یہ شروع ہوتا ہے کشمیر کی وادیوں سے لے کر کے بلکہ اور بھی آگے سے چلا جاتا ہے کہاں بنگلہ دیش تک، بلکہ اتنا بڑا. اس طرح سے وہاں پہ فلوان سے لے کر کے ہمدان تک پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے. تو تین سے مراد وہ ہے، اور زیتون سے مراد شام کے سیریا کے پہاڑ ہیں. اور کہا گیا کہ یہ دو پہاڑ ہیں شام میں جن کو طور زیتا و طور سینا بولتے ہیں، طور زیتا طور سینا بولتے ہیں، یعنی زیت کا پہاڑ سین کا پہاڑ. تو جانے کے بعد اور اخیر میں کہتے ہیں التین و زیتون جبلان للشام، تین اور زیتون یہ شام میں دو پہاڑ ہیں. اتنی باتیں بیان فرمائے گی کہ تین سے مراد کیا ہے، زیتون سے مراد کیا ہے. پہلا معنی بیان کر دیا کہ تین سے مراد کھانے والی چیزیں، زیتون سے مراد کھانے والی چیزیں. پھر دوسرا معنی بیان کیا کہ تین سے کیا مراد ہے، زیتون سے کیا مراد ہے. اب ایک قول اور بیان کرتے ہیں، اس کی تطبیق بیان کرتے ہیں، یہ مجھے بہت پسند آیا ہے. کہتے ہیں کہ تین کی ختم اللہ نے اس لیے یاد فرمایا اور زیتون کی ختم اس لیے اللہ نے یاد فرمایا ہے. کہتے ہیں لِأَنَّهُ وَإِنَّمَا أَقْسَمَ اللَّهُ بِالتِّينِ لِأَنَّهُ كَانَ فِطْرُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. اس لیے کہ جب آدم علیہ السلام سے لغزش اجتہادی صادر ہوئی، کبھی نبیوں کے غلطی کو، ان کے اجتہادی غلطی کو کبھی گناہ نہیں کرا. جب مسلسل تین جمعہ گفتگو ہوئی، نبی کبھی گناہ نہیں کرتا ہے، وہ کبھی گناہ نہیں کرتا ہے. جب ان سے اجتہادی لغزش ہوئی اور بدن پاک سے جنتی لباس گر گیا، تو اس وقت وہ ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں بھاگ رہے تھے، تو انجیر کے درخت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے بدن کے اوپر چپکا دیا اپنے سطر کو چھپانے کے لیے. اندازہ لگائیں جنت میں ہے. جنت قرآن کہتا ہے یقصفانی علیہما من ورق الجنت، وہ دونوں حضرت آدم حضرت حوا دونوں جنتی درخت کے پتوں کو اپنے بدن پر چپکانے لگے تاکہ سطر کی بے سطری نہ ہو. ہم جانتے ہیں نا سطر جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری لازم و واجب ہے، مرد میں بھی ہوتا ہے عورتوں میں بھی ہوتا ہے. عورتوں کا سطر ہاتھ کی ہتھیلی اور چہرہ اور پیر سے ٹخنے سے لے کر کے نیچے کے حصے کو چھوڑ کر کے ہول باڈی پورا جسم عورت کا سب ہے. اگر عورت کے جسم کا اس حصے میں سے کوئی بھی حصہ نظر آیا اور اس کے محرم کے علاوہ کسی اور شخص نے دیکھ لیا یا اس کے شوہر کے علاوہ کسی اور شخص نے دیکھ لیا، تو اس عورت کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا. بے پردگی آج کل یہاں دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، معاف کیجیے گا بھائی، میں بہت ہی پرانے ذہنیت کا آدمی ہوں اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی آپ کو پرانی ذہنیت دے دے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں کہتا تو نہیں کبھی کبھی، ہم نے اپنی بچیوں کو جو اسکول بھیجنا شروع کیا ہے، ہم اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ہماری بچیاں، میں بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں یاد رکھیے گا، بچیوں کی بات کر رہا ہوں، ہماری بچیاں اسی ڈریس میں اسکول میں جائیں جو یہاں سے یہاں کے لوگ پہنتے ہیں. چست قسم کا ان کو پینٹ پہناتے ہیں، ان کی شرٹ ہوتی ہے، گناہ کا کام ہے، یہ گناہ کا کام یاد کر لیجیے گا. میری تین تین بچیاں الحمد للہ اسکول جاتی ہیں اور اسی اسلامی لباس میں جاتی ہیں، اسلامی لباس گھر میں رہتی ہے. آج تک کسی شخص نے میری بچیوں پر کوئی آبجیکشن نہیں کیا. سلوار پہنتی ہے، لمبا جمپر پہن کر کے جاتی ہے، وہ سردوں پر اس بات ہوتا ہے. یہ ہماری یعنی احساس کمتری ہے ہماری کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو ایسے بھیجیں گے تو بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسکول کے اندر اس کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہوگا، احساس ہوگا اس لیے کہ سارے لوگ کسی اور لباس میں ہیں، وہ ایک اجنبی شکل میں ہے. لیکن میرا اپنا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ
اس بچی کو دوہرا ثواب عطا فرمائے, ایک اسلامی لباس پہننے کا اور ایک اس گھٹن آمیز ماحول میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا اور اسلام کے تشخص کا.
لہذا بچی
اگر ہم اپنے بچوں کو یا بچیوں کو اس لباس میں نہیں ڈالیں گے تو کب جبریل امین پر کر کے کسی اور کے بچے کو لے جا کر کے اسلامی لباس پہنا کر کے پڑھوائیں گے؟ ہمیں زمین پر کیوں یہاں پہ ہیں؟ اگر ہمارا مقصود اصلی دینی خدمات نہیں ہے تو اس زمین پر ہمیں رہنے کا حق حاصل ہے. اگر ہمارا مقصود اصلی یہاں پہ دین کی خدمات نہیں ہے, صرف ڈالر اور پیسہ کمانا ہے, تو آپ یہاں سے موو کر جاؤ,
آپ کے لیے یہاں جائز نہیں.
آپ کے لیے اس وقت جائز ہے کہ آپ یہاں ڈالر خوب کماؤ, لیکن ڈالر سیکنڈری حیثیت رکھتا ہو اور اسلامی ترویج و اشاعت اولین سطح پر جا رہا. چلو بھائی, وہ تو اسکول کی بات,
مسجد میں بچیاں پڑھنے آتی ہیں, لوگ اپنے بچوں کو نہیں سوچتے کہ ہماری بچیاں مسجد میں جا رہی ہیں, اسی لباس میں مسجد پڑھنے آتی ہیں. میں کچھ کہتا نہیں, مجھے بڑی گھٹن سی محسوس ہو.
ہمارے یہاں کی عورتیں, مسلمان عورتوں کی بات کر رہا ہوں میں, مسلمان عورتیں یہاں کا وہ لباس پہنتی ہیں جو عورتیں یہاں پہ وہ پہنتی نہیں, نیچے جو پینٹ ہوتا ہے جس پہ پنڈلیاں آدھی کھلی ہوتی ہیں, حرام.
عورت کی پنڈلی اگر کوئی دوسرا دیکھے گا,
صرف اس کے شوہر کو حق حاصل ہے کہ اس کا شوہر اس کی پوری باڈی کو دیکھ سکتا ہے, اپنی بیوی کو
دوسرے کو حق حاصل نہیں ہے اگر اس کو دیکھ سکے.
اگر کسی شخص نے دیکھا اس کو تو گنہگار دونوں کے دونوں ہیں, اور وہ عورت تفریح ہوا فری سے پاک بلا جا فرماؤ. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد الطاہر کے درجے سے پاک میں فرمائی گئی ہے کہ اگر کوئی عورت اس لیے عطر لگا کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے کہ اس کی خوشبو سے لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف جائیں گی, اٹریکشن ہوگا, تو رب کریم اس کو زنا کا عذاب دے گا. ہم تو بالکل یعنی خدا جانے کہ ہم نے کیا اپنے آپ کر رکھا, ہم کتنا بدل چکے ہیں زمین پر آ کر کے. بہرحال سیدنا آدم علیہ السلام سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی جنتی ماحول میں, جہاں گناہوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, کوئی تصور نہیں ہے, جلدی جلدی سے پورے بدن کے اوپر تکیہ چھڑکا لیا.
اس لیے اللہ جل جلالہ نے اس زیتون کی فصل یاد فرمائی اور فرمایا اس نے روح البیان کے اندر ایک اور اچھی سی بات لکھی.
کہتے ہیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام نے انجیر کے پتوں سے اپنے بدن پاک کو ڈھک لیا تو ان کو ذرا سا ہم جائز باتیں, جب یعنی جو مجبوری لباس آدمی پہنتا ہوں اس سے ہٹ کر کے کوئی اور لباس پہنایا جائے تو تھوڑی سی ان کو وحشت ہوتی ہے, تو چونکہ انہوں نے ڈھک تو لیا لیکن ان کو وحشت ہو گئی. اسی اثنا میں ہرن آ کر کے ان کے ارد گرد تلاش کرنے لگے, اللہ کا رول بیان کر اللہ بھائی نقی رول بیان فرماتے ہیں, فطا قد وضع حوله فاستعنت بها فاطعمها بعض ورق السنين.
تو ہرنوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے ان طور محبت حاصل کی تو کچھ پتیاں جو ان کے بدن پر چپکی تو اس سے کھا لیا ہرنوں نے. کہتے ہیں کہ
تو اس کا اثر اللہ جل شانہ نے,
صاحب بڑوں کے بڑے رتبے ہوتے ہیں,
سیدنا آدم علیہ السلام کے بدن پاک پر چپکی ہوئے انجیر کے درختوں کے انجیر کے پتوں کو ان ہرنوں نے کھایا تھا, اللہ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ان کے خون کے اس حصے کو مشک کے ناسے میں بدل دیا. مشک کے دوسرے دن پھر اور دوسرے ہرن آئے, انہوں نے بھی کھایا لیکن ان کے اندر وہ مشک کا ناسا نہیں بن سکا. کہتے اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے والے دن جو آئے تھے ہرن وہ اس لالچ سے نہیں آئے تھے کہ ہمارے اندر مشک کا خون جو ہے مشک کا ناکا بن جائے، مشک کا حصہ بن جائے، اس لیے اللہ جل شانہ نے عظمت نبی کے حوالے سے یہ اعزاز عطا فرما دیا اس کو. لیکن دوسرے دن جو ہرن آئے تھے وہ اس غرض سے آئے تھے کہ ان کے جو ہے ناطے بنے ہوئے ہیں خوشبودار، تو چلیں گے ہمارا بھی ناطا بن جائے گا، تو ان کو نہیں بننے کا. اسی لیے ہرن انسان سے زیادہ قربت رکھتا ہے، اس بنیاد پر ان کی فصل انعقاد فرمائی.
کہتے ہیں زیتون اور تیسرا جو معنی یہاں بیان فرمایا گیا وہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ انجیر کھانے سے جو فوائد ہوتے ہیں، اللہ قرطبی نے یہاں بیان فرمایا زیتون کے تعلق سے کہ وَيُدَاوِي بِهِ أَدْوَاءَ الْجَوْفِ وَالْقُرُوحِ وَالْجَرَاحَاتِ وَفِيهِ بَنَاتٌ كَثِيرَةٌ حضور نے شاید فرمایا کُلُ الزِّیر وَالدَّيْنُ بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةِ مُبَارَكَةٍ، کہ زیتون کھانے سے معدے کے اندر جو زخم ہوتا ہے بھرتا ہے. معدے میں اگر کوئی زخم ہو تو زیتون کھانے سے وہ صحیح ہو جاتا ہے. اس حدیث کے حوالے سے ایک بات ہی پتہ چلتی ہے کہ اگر معدے میں کوئی کینسر کی کیفیت پیدا ہو تو قول رسول کی صداقت کی بنیاد پر یقین بول رہے تھے اگر اس کو زیتون استعمال کروایا تو انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے، انشاءاللہ کنٹرول. میں نے اس سے پہلے توجیہ کر دی ہے کہ وہ نیت صادقہ ہونی چاہیے، سمجھا آپ نے. اور فرماتے ہیں کہ اس طرح اور بہت سارے مناقب کے اندر حضور فرماتے ہیں کہ فرمان رسول حدیث پاک ہے کل دی زیتون کھاؤ ودہن بھی فإن لہ من شجرة مبارکہ، اور اس کے تیل کو استعمال کرو اس لیے کہ مبارک درخت دے ہے، اس لیے کہ مبارک درخت. اور علامہ قرطبی نے علامہ اسماعیل حقی نے ایک عجیب سی بات بتائی تھا، میں تو دیکھ کر کے دنگ رہ گیا. اس کو کہتے ہیں کہ حضرت معاذ کی روایت کا مطلب معاذ بن جبل، ومر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشجرة الزیتون فأخذ منها قضيبا واستاك به وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم سواك الزيتون هو سواك وسواك الانبياء من قبل. حضرت معاذ بن جبل ایک زیتون کے درخت سے گزرے تو انہوں نے اس سے ٹہنی لے لی اور اس کی مسواک کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ زیتون کی مسواک بڑی اچھی ہوتی ہے، اس لیے یہ میری بھی مسواک ہے، مجھ سے پہلے نبیوں کی مسواک ہے. اور فرمایا دوسری اس میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ منہ کی بو کو زائل کرتی ہے، اچھا ذائقہ دیتی ہے وغیرہ وغیرہ. پھر کہتے ہیں وَشَجَرَةُ الزَّيْتُونِ تَعْمُرُ ثَلَاثَةَ آلَافِ سَنَةٍ وَمِنْ خَوَاصِّهَا أَنَّهَا تَقْبِلُ عَنِ الْمَاءِ قَلِيلًا كَالنَّخْلِ. زیتون کا درخت 3000 سال تک زندہ رہتا ہے. لا الہ الا اللہ، 3000 سال تک زندہ رہتا ہے. یہ پتا چلا کہ اگر کوئی زیتون کا درخت دنیا میں ضرور ایسا ہوگا کہ جس سے میرے صدق میرے آقا کے دست اقدس یا وجود پاک کی ہوا بھی لگی ہو. 3000 سال، ابھی 24 سال، 14 سال تو ہی ہوا، ابھی مکمل 14 سال سے اور زیادہ بھی بن جائے. یہی تو یہ کہتے تھے امام احمد بن حنبل جب مدینہ منورہ جاتے تھے نا تو عام راستوں سے ہٹ کر کے چلا کرتے تھے، کبھی اس دوسری طرف ہوئی دیوار سے بدن کو رگڑ لیا، کبھی اس گرتی ہوئی دیوار سے ہاتھ رگڑ لگ کر کے اس کی گرد سے اپنے چہرے کو رنگ لیا. اگر دیوانگی کا عالم پوچھا گیا یہ کیا ہے، فرماتے تھے عام راستے سے ہٹ کر کے اس لیے چلتا ہوں کہ مجھے پسند نہیں کہ خدا نہ ساختہ کہیں میرا پیر اس جگہ پڑ جائے جہاں پہ میرے آقا کا پیر پڑا تھا. یہ کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو میں ہر ٹوٹی ہوئی دیواروں کے پاس جا کر کے بدن کو رگڑتا ہوں، اس لیے یہ ہو سکتا ہے کسی دن میرے آقا ادھر سے گزرے ہوں، بدن پاک کی ہوا ہی لگ گئی ہو، تو اس کا پیر تو مجھے مل جائے. یہ سب اس کی باتیں کر رہا ہوں یار.
آج کل جو گنہی کے فرقے پیدا ہو گئے ہیں وہ ان کو ان باتوں کے اندر کوئی لذت نہیں مل سکتی. تو اس بنیاد پر اور کہتے ہیں کہ سوال سے حاصلوں یہ جو ہے زیتون کے درخت کی خوبی یہ ہے کہ عجیب سی بات ہے کہ بغیر پانی کے زندہ رہتا ہے, بغیر پانی کے زندہ رہتا ہے. اور عجیب اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ ایسا درخت ہے کہ جو تیل ہی نکلتا ہے. حالانکہ اگر پانی پی کر کے تیل دیتا تو بات سامنے آتی, پانی نہ بھی ملے جب بھی اس کے درخت سے تیل کی ہی کیفیت آپ کو محسوس ہوگی اس کے پھل سے. تو اس بنیاد پر زیتون اور انجیر کی پسند یاد فرمائی. آخری قول جو اس میں نقل فرمایا ہے بعض مفسرین نے, وہ قول زیادہ قرین قیاس ہے, وہ یہ ہے کہ چونکہ طور سین اور بلد الامین, طور سین وہ پہاڑ کہ جس پر اللہ جل شانہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو شرط مکالمت حاصل ہوئی اس پہاڑ کے اوپر, اور بلد الامین وہ شہر مکرم جو وادی و ملقرہ کعبۃ اللہ المشرفہ مکہ مکرمہ یہ نام سے جانا جاتا ہے. تو اب قیاس یہ چاہتا کہ یہ دونوں جگہیں, طور سین بھی جگہ ہے اور بلد الامین بھی جگہ ہے, تو جگہ کے لحاظ سے وسین و زیتون کے وہ معنی مراد دیے جائیں جو اس سے پہلے یہاں بیان کروائے گئے. وہ کیا کہ تین اور زیتون, تین سے مراد وہ پہاڑ کہ جس کے اوپر شہر دمشق قائم ہے, زیتون سے مراد وہ پہاڑ جس کے اوپر شہر بیت المقدس قائم ہے. لہذا اب بات بنیا رہے گی چونکہ بیت المقدس وہ جگہ ہے اور شہر دمشق وہ جگہ ہے, شہر دمشق کی خوبی یوں بھی کہ قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسی جگہ آسمان سے اتریں گے, سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دمشق کی جامع مسجد کے اندر نماز پڑھانے کے لیے تشریف رکھتے ہوں گے, مصلی پر جانے والے ہوں گے کہ سیدنا جلیل علیہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اس کے بعد امام مہدی نماز پڑھائیں گے وہاں پر, یہ بھی اس کا شرف حاصل ہو گیا. دوسری بات بیت المقدس یہ تو گنجین انبیاء ہے کہ یہ وہ شہر مقدس ہے کہ جہاں پہ اللہ ہی بہتر جانتا کہ کتنے انبیاء و مرسلین کے قدوم مبارک سے قدم پائے قدم ہائے مبارک سے اس زمین کو شرف حاصل ہوا ہے. لہذا قیاس یہ چاہتا ہے کہ سور سے یہ تین سے مراد شہر یعنی وہ پہاڑ کے جس پر شہر شام شہر دمشق قائم ہے, اور زیتون سے مراد وہ شہر بار جس میں بیت المقدس ہے, یہ دونوں پہاڑ مراد ہوں. اس لیے کہ طور سینین پھر وہ پہاڑ اور پھر بلد الامین وہ شہر مبارک, لہذا آپ چاروں کی قسم ایک جہت میں ہو گئی ہے, ایک لائن میں ہو گئی ہے, ایک آرڈر ہو گئی ہے. اس بنیاد پر یہ قول علماء نے ترجیح بھی دیا ہے, مجھے بھی زیادہ پسند ہے. بلد الامین شہر پاک امن کا شہر ہے, اس شہر کی خوبی ملاحظہ فرمائیے کہ یہ شہر اس وقت بھی امین تھا جب اسلام نہیں آیا تھا, زبان جاہلیت بھی امین تھا. کتاب میں نے پڑھا تھا عجیب سی اس شہر کی خوبی ہے سبحان اللہ, خاص وہ حرم کا حصہ, وہ خاص حرم کا حصہ اس کا احترام کتنا عظیم شان ہے. اگر وہاں درخت کے نیچے کوئی ہرن بیٹھا ہو آرام کر رہا ہو, آپ اگر جو تھک گئے ہو, آپ کو حق حاصل نہیں کہ اس درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھیں جہاں وہ ہرن یا وہ درخت کے نیچے وہ جنگلی جانور بیٹھا ہوا ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے, نہ آپ اس کو ہٹا سکتے نہ آپ بھگا سکتے. امن کی جگہ ہے وہ, قرآن کہتا ہوں دخل ہو کہنا آمی نا, جو اس شہر پاک میں داخل ہو گیا وہ امن لے آ گیا. یاد آ رہا ہے حتیٰ کہ میں نے کتابوں میں یہاں تک پڑھ لیا پڑھا ہے کہ سبحان اللہ کہ اگر
شیر کسی شکار کو کہہ رہا ہوں اگر شیر کسی شکار کو کسی ہرن کو دوڑاتا ہوا حرم کے اندر تک جاتا ہے تو شیر اپنے شکار پر حملہ نہیں کرتا
یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں جنگلی احتیاط وہاں پہ ہوا کرتی تھی اب تو سب آبادیاں بن گئی ہیں طرح طرح کے انتظامات ہو گئے لیکن اس زمانے کی بات بھی یہ تھی کہ اگر حرم کے اندر وہ شکاری ہرن اندر پہنچ جائے تو شیر اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس کے اوپر حملہ نہیں کرتا یعنی پتا ہی چلا کہ اللہ جل شانہ نے اس زمین کی ذرات میں اس زمین کے اندر کچھ ایسی کیفیت اپنے فضل و احسان سے رکھ دی ہے کہ وہ امن کیے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ ومن دخله كان آمنا
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو آپ حضرات میں پڑھی گی ہوگی
جب آپ نے جب دعا مانگی تھی ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته
ويعلمهم الكتاب والحكمة ایسا پیغمبر بھیج جو تیری کتابوں کی تلاوت فرمائیں گے تاکہ جا کرے اور وہ تشریف لائے یہ شہر پاک سیدنا ابراہیم و سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے منسوب ہے انہی دونوں عظیم پیغمبروں کا بتایا ہوا شہر پاک ہے زمانے جاہلیت میں بھی اسی طرح سے یہ شہر امن کا تھا جس طرح سے آج ہے اور قیامت تک کے لیے کبھی کسی خود اور جہاں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اس سے پہلے گزر چکی ہے اسی تفسیر کے اندر کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ کو بھی صرف تھوڑی دیر کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے اجازت ملی یا قتال کرنے کی ورنہ قیامت تک کے لیے شہر پاک شہر امن ہے اور بعض یہ دیکھیں اس میں بیان فرمایا کہ
لہذا یحتج من قال انه اراد بالدين دمشق بالبيت المقدس فاقسم الله بجبل دمشق لانه ما ابى عيسى عليه السلام وجبل وبجبل بيت المقدس لانه مقام الانبياء عليه السلام وبمكه لانها اثر ابراهيم ودار محمد صلى الله عليه وسلم
کہتے ہیں کہ بعض علماء نے اس سے یہ حجت پکڑی ہے کہ تین سے مراد دمشق زیتون سے مراد بیت المقدس اس بنیاد پر اللہ جل شانہ نے دمشق کے پہاڑ کی قسم یاد فرمائی کیوں اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رہنے کی جگہ ہے اور بیت المقدس کی پہاڑ کی قسم یاد فرمائی اس لیے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے کا مقام ہے وہ مکہ کی قسم اس لیے یاد فرمائی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی علامتیں اس کے اندر ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر شریف حضور کی پیدائش وہاں ہوئی حضور کی نشوونما وہاں ہوئی اعلان نبوت حضور نے وہاں فرمایا اور ہجرت وہاں سے فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے چیتنی اعزازات اس شہر کو حاصل اس لیے اللہ نے قسم یاد فرمائی سبحان اللہ
بڑا حبیب بنا دا فرمائیے جس طرح کیا بات ہے فرماتے ہیں ایک حدیث میں ہے وفی الحدیث من مات فی احد الحرمین بعث یوم القیامۃ آمنا
جو شخص دونوں حرم حرم مکہ اور حرم مدینہ
مدینہ کا بھی حرم ہے مکہ کا بھی حرم حضور جو ہجرت فرما کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اختیار رسول ملاحظہ فرمائی
تو حضور نے ارشاد فرمایا جس طرح سے وہ مکہ کا حرم حرم مکہ ابراہیم علیہ السلام کی خواہش پر حرم بنا دیا گیا اسی طرح سے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ اللہ نے میری خواہش پر حرم بنا دیا تو حرم مکہ بھی ہے حرم مدینہ بھی ہے تو فرماتے ہیں ان دونوں حرموں میں سے جو شخص بھی انتقال کرے یہاں پہ
تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مامون امن بے خوف اس کی قبر سے اٹھائے گا. اسی لیے اولیاء کاملین جب ان شہروں میں جاتے ہیں تو وہاں سے نکلنے کی بات نہیں کرتے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو امام دار الحجرہ کہا جاتا ہے. کسی خواہش میں وہ شہر وار سے باہر نہیں نکلتے تھے. ایسا نہ ہو کہیں مدینہ منورہ سے باہر نکلوں اور روح اس شہر کے حدود سے باہر پرواز کر جائے, مجھے منظور نہیں. اور حضور سیدی اعلی حضرت کے خلیفہ قطب مدینہ مہاجر مدینہ حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, قطب مدینہ ابھی حالیہ 15-20 سال پہلے انتقال ہوا تھا, جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو صرف ایک بار یا دو بار, ایک بار جہاں پہ میرا خیال ہے وہ بھی سیدی اعلی حضرت کی ملاقات کے لیے ایک بار مدینہ منورہ سے باہر نکلے. صرف حج کے ایام مکہ مکرمہ جانے سے بس بقیہ فرماتے تھے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری روح وہاں نکلے جو مدینہ منورہ کی زمین سے آگے. یہ اعزازات جن کو مل جائے, جن کو عطا ہو جائے. تو فرمایا کہ حضور نشاء فرمایا کہ جو شخص اس میں انتقال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں قیامت کے دن وہ بامرو نکلے گا. اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا. اب یہ ہے جواب ختم, ختم کی مطلب ہوتی ہے جواب ختم شروع ہوا. تو ان چار عظیم قسموں کو یاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا فرمایا ہے. انسان سے زیادہ اچھا خوبصورت کوئی نہیں پیدا کیا گیا. مفسرین نے سلسلے بڑی دلیلیں دی ہیں یاد آپ کے لیے. فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھتے ہیں سامنے اللہ تعالیٰ نے جتنی خلقت یہاں پیدا فرمائی ہے جو مشاہدے سے ہماری آتی ہیں, سب کی رزق, سب کے رزق کے حصول کا ذریعہ کیا بتایا ہے کہ وہ اپنے سر کو زمین پر جھکائے تو رزق حاصل کرے. مگر انسان کو اللہ جل شانہ نے وہ فخر عطا فرمایا ہے, وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ وہ سر اوپر کرے تو رزق, وہ سر ہاتھ سے لقمہ بنا کر کے مجھ تک لے جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صاحب وہ سر جھکا کر کے زمین پر لے جائے سب سے کھانا کھائے. یہ عظمت, یہ برتری. اور فرمایا کہ دیکھا علامہ قرطبی نے یہاں پہ نقل فرمایا وَوَا اِعْتَدَالُهُ وَاسْتَرَا اَشْتَدَابُهُ قد قال احمد الخطري وهو احسن ما يكون لانه خلق كل شيء منكبا على وجهه وخلقه هو مستويا وله لسان غليظ ويد واصابع يقبض بها. وقال ابو بكر بن عمر وابن طاهر مزينا بلا مبديا للامر مهديا للتمييز مبيد القامه یتنا بول معقول و بید ہی, کہتے ہیں کہ اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا. ہم حسین کا خیال یہ ہے تو اعتدال ہاتھ پیر ناک کان سب بہت ہی مناسب. اس کا گفتگو گزر چکی ہے اس سے پہلے سورہ تکبیر وغیرہ, سورہ تکبیر کے بعد سورہ استطار وغیرہ میں تفصیل گزر چکی ہے کہ انسان کو کتنا معتدل بنایا ہے, ناک ہے, آنکھ ہے, کان ہے, کس قدر خوبصورت انداز میں بنایا ہے. ایسا نہیں کیا ہے کہ چہرہ 4 انچ کا ہو اور ناک 8 سے بھی بنا دے, بنایا ہے نہیں. پھر قد اس کا کتنا خوبصورت بنایا ہے کہ انسان کھڑا ہوتا ہے تو کتنا خوبصورت لگنے لگتا ہے, یہ اعتدال اس کے اندر ہے. جوانی کی نارنگیاں کتنی نکھار تک ہوتی ہیں انسان کی, فرماتے ہیں کہ اور اللہ نے ہر چیز کو ترغب پیدا فرمایا ہے, اس کے چہرے کے بل جب انسان کو مطلع پیدا فرمایا ہے کھڑا ہوا, اس کو ایسی زبان دی ہے جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ چلا کرتی ہے, اللہ نے اس کو ہاتھ دیا ہے تو گلیاں دی ہیں پکڑنے کی, اور کسی بھی مخلوق کو گلیاں نہیں دی رہی ہیں. آپ دیکھو پھر کہتے ہیں حضرت ابو بکر ابن طاہر کہتے ہیں کہ انسان کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو عقل عطا فرمائی ہے, امور کے ادا کرنے کا ڈھنگ دیا ہے, اس کو تمیز کے ذریعہ ہدایت عطا فرمائی ہے, خوبصورت ڈیل ڈول کا بنایا ہے, انسان اپنے ہاتھ سے کھاتا ہے. پھر کہتے ہیں ابن عربی کہتے ہیں لیس للہ تعالی خلق احسن من الانسان فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَهُ حَجًّا عَالِمًا قَادِرًا مُرِيدًا مُتَكَلِّمًا سَمِيعًا بَصِيرًا مُدَبِّرًا حَكِيمًا. کہتے ہیں حضرت ابن عربی کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے زیادہ خوبصورت کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے, کیونکہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ پیدا فرمایا, حی بنایا ہے, زندہ ہے, عالم ہے, ہر ایک چیز کو جانتا بوجھتا ہے, قادر ہے, ارادہ کرنے والا ہے, متکلم ہے, حالانکہ مرید اور متکلم یہ صفات باری تعالیٰ ہے, سنتا ہے, دیکھتا ہے, سمیع و بصیر ہے, یہ صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہے, مدبر ہے, حکیم ہے, تدبیر کرنے والا ہے, حکمت کی باتیں کرنے والا ہے, تو اللہ نے اپنی صفتیں انسان کو عطا فرما دی ہے, اپنی صفتیں عطا فرما دی. اللہ یہاں پہ ایک بڑی پیاری سی بات, ایک واقعہ نقل کیا ہے, اس کو علامہ قرطبی نے بھی نقل کیا اور علامہ راضی نے بھی نقل کیا اور علامہ اسماعیل نقوی نے بھی نقل کیا ہے, وہ واقعہ سن لیجیے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ ابن اقسم یہ قاضی تھے, خلیفہ بنو عباسیہ کے, خلفائے بنو عباسیہ کے, غالباً ابو جعفر منصور کے زمانے کا واقعہ ہے. ہاں ابو جعفر منصور کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک دن یہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے تھے, اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار, بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. ایک دن اپنی بیوی سے کسی مسئلے میں کہہ دیا کہ تجھے تین طلاق, اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں انت طالق ثلاثا ان لم تكوني احسن من القمر. بچوں کو روکو یار, اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو اس کو تین طلاق, اور اپنی بیوی سے بات پیار کرتی. فنهضت واحتجبت عنه وقالت طلقتني, اسی وہاں سے پردے میں چلی گئی اور کہنے لگی تو نے مجھ کو طلاق دے دیا. وبات بلیلت عظیمہ, بڑے کرب میں رات گزری, جب صبح ہوئی تو یہ منصور کے جو ابو جعفر منصور جو بادشاہ وقت تھا اس کے پاس پہنچے اور واقعہ بتایا کہ بھائی ایسی ایسی بات ہو گئی, اور رونے کی مطلب کی گزارش کرنے لگی کوئی طریقہ نکالیے. تو ابو جعفر منصور نے حکم دیا سارے علماء کو, فقہا کو بلایا جائے, سب لوگ حاضر ہوئے, تجھے مسئلہ پوچھا, فقال جميع من حضر قد طلق, سب نے فیصلہ کر دیا کہ انطلاق واقع ہو گئی, انطلاق الا رجلا واحدا من اصحاب ابي حنیفہ فإنه كان صادقا. سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے, وہ بیٹھے چپ چاپ بیٹھے تھے, کچھ بول نہیں رہے. امام آدم عظیم شخصیت ہے, بڑا احساس ہے, چپ چاپ. منصور نے پوچھا آپ کیوں نہیں بولتے, آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک طلاق نہیں تھی. سارے علماء نے کہہ دیا طلاق ہو گئی, انہوں نے کہا مگر میرے نزدیک صلاح نہیں. مزدور نے پوچھا آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ سارے لوگ فیصلہ کر دیا, اتنی بڑی جماعت ہے علماء کی فقہا کی, سب نے فیصلہ کر دیا کہ طلاق واقع ہو گئی, آپ نے کیوں کہہ دیا کہ طلاق نہیں ہوئی ہے؟ فرمایا لگے ہاں دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دلیل بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ دلیل ہے, قسم ہے سین کی, قسم ہے زیتون کی, قسم ہے طور سینا کی, قسم ہے شہر پاک کی, بے شک ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا فرمایا. یا امیر المومنین فل انسان احسن الاشیاء ولا شیء احسن منه. یا امیر المومنین تو انسان ساری چیزوں میں اللہ نے جو چیزیں پیدا فرمائی سب میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے, اس سے خوبصورت کوئی چیز اللہ نے پیدا نہیں فرمائی ہے. ذات کی حیثیت کیا ہے؟ خوبصورت نہیں کی نہیں ہوئی. اب اس سے دو بات میں نے باتیں مطالعہ کیا یہاں سے تو میرے دماغ میں فوراً دو باتیں پیدا ہوئی. پہلی بات یہ کہ جب سیدنا امام اعظم کے شاگرد کی یہ منزل ہو تو پھر امام اعظم کا حال کیا ہوگا یار؟ امام اعظم کا حال کیا ہوگا؟ مودودی صاحب اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں, مودودی صاحب جو خوبصوری صاحب لکھتے ہیں کتاب میں, میں نہیں جانتا ابو حنیفہ کون ہے, کیا معیار اس کا؟ یعنی اتنی بڑی امت, اتنے عظیم الشان فقہا علماء محدثین گزرے, امام شافعی جیسا عظیم محدث عظیم مجتہد کہتا ہو کہ اگر جس کی نسبت فقہ میں امام اعظم کی طرف نہیں ہو فقیہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. سارے فقیہ امام اعظم کی اولاد ہے. ان کے بارے میں مودودی صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ابو حنیفہ ہے تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں بولتا ہوں. کتاب مودودیت نام کی کتاب ہے جس کو مولانا زکریہ قادہلوی شیخ الحدیث مدرسۃ مظاہر العلوم سہارنپور نے مودودی صاحب کے رد میں لکھی ہے. انہوں نے اتنا تیز اور نقل کیا, اس منگی کتاب کا حوالہ دیا. یہ ہے کتنے اللہ لیکن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فقیر کی رائے اس میں کیا ہے؟ فقیر مانے میری رائے کیا ہے کہ بے شک انسان سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا گیا ہے, اس لیے کہ مصطفیٰ کو انسان بنا کر کے بشر بنا کے اللہ نے پیدا کر, اور ان سے زیادہ خوبصورت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور یہی اعزاز ہے بشریت کا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بشریت وجود بشریت میں اللہ نے پیدا نہ کیا ہوتا تو بشریت کا کوئی معیار نہیں ہوتا, کوئی معیار نہیں. لولا کا لما خلقت الافلاک والعظیم, محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ زمینوں کو بناتا نہ آسمانوں کو. سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ حضور اس میں پیدا فرمائے گئے, اور اسی پیدائش کی بنیاد پر 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء و مرسلین کی جو یہ مقدس جماعت ہے یہ صدقہ ہے حضور کی بشریت کے کامل آنے کا. لہذا بے شک انسان سب میں اکمل, سب میں افضل, سب میں احسن پیدا فرمایا گیا. بات ہو جائے گی. یہ تھی اس قسم کا کہا جو قسم. اچھا تم مارا ددنا پر تاثرین, پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حال کی طرف پھیر دیا, مگر جو ایماندار شکان کیے کہ انہیں بے حد ثواب ہے. یہاں علماء نے ایک قول نقل کیا ہے کہ انسان اپنی عمر کے ایسے معیار پر پہنچ جاتا ہے کہ جب انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان ایک بچے کے معیار سے بھی زیادہ گر جایا کرتا ہے. بڑھاپے کی وہ کیفیت کہ جس میں انسان بہت ہی زیادہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ قرآن نے فرمایا ہے ارض العمر لکی لا یعلم بعد عین شیئا کہ اللہ عمر کے اس حصے میں پھیر دیتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتا
ہے نا. اس کو عربی میں حرم بولتے ہیں, آنکھ والی ہے رے میم حرم اللہ کے رسول. حدیث پاک کے درس میں سب باتیں گزر چکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں عمر کے اس حصے سے بچا کہ جس کو حرم کہتے ہیں. لیکن بڑھاپا ہے ہی بڑی خوفناک سی چیز, آدمی محتاج ہو جاتا ہے, لیکن حرم اس بڑھاپے کو کہتے ہیں کہ جب کچھ بھی نہ یاد رہ جائے, کچھ اس کے دماغ میں نہیں ہے, بالکل یعنی بچے کی کیفیت اس کی پیدا پوسی ہو جائے گا.
بعض لوگوں نے اس کے لیے مراد لیا,
بعض افراد نے اس سے یہ مراد لیا ہوا ہے کہ ہم اس کو جہنم کے اس سب سے نچلے حصے میں ڈالیں گے, جہنم کے طبقات بعض بعض کے اوپر. حدیث پاک میں اللہ نے یعنی اس میں مکاشفہ کے اندر روایت آواز میں نے بار بار آپ لوگوں کو سنائی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں, ان کے پاس جا رہے ہیں, اس کے بعد ایک سواری پر ایک بیگ مڑ کر کے کہتے ہیں سنا تم نے حضرت عبداللہ میں نے دوسری سنا اور میں ابھی تمہیں نہیں سنا, کیا ایک آواز آئی ہے عمر ابن عمر عبداللہ ابن عمر 70 سال پہلے یہ پتھر جہنم کے اوپر کے طبقے سے لڑکایا گیا تھا, آج ابھی وہ اس کی تہ میں پہنچا ہوتی کی آواز تھی. وہ جہنم کے طبقات سے بعض بعض کے اوپر تو کہتے ہیں کہ تم مارا ددنا اسفل السافلین, وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا, کفر و شرک, منافقت و نفاق, بدعت جیسی چیزوں میں گھرے رہے, ان کا درجہ جہنم کا وہ حصہ اصل ساتری جس کو کہا جاتا ہے. اور اب اس آیت کریمہ کو پہلے آیت سے ذرا سا مانوی حیثیت سے جوڑیے, کہ انسان اتنا عظیم ہے, اتنا عظیم ہے, اتنا عظیم ہے کہ رب کریم فرماتا ہے ایک حدیث میں نقل فرمائی گئی ہے اس کی عظمت کے حوالے سے کہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے, میں نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. اور جب انسان رب کریم کی صورت جیسا اس کی شان کرم کے لائق ہے اس کی صورت پر پیدا کیا گیا ہو تو کیا انسان کو یہ زیب دیتا ہے کہ انسان وہ کرے جو اللہ کے اخلاق کے علاوہ حدیث ہے تخلق باخلاق اللہ, اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے ملزم کر لو, آراستہ کر لو, سوار لو. انسان صورت الہیہ کا پیدا کیا گیا ہے اور پھر حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اندر اخلاق الہی پیدا کرو. اب اگر انسان ان دونوں امر سے ہٹ کر کے کچھ اور کر رہا ہے تو اس کا مقام کہاں ہونا چاہیے؟ دو باتیں یہاں پیدا ہوئی. نمبر ایک کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو عظیم خلقت پر پیدا فرمایا ہے, تو جب عظیم خلقت پر پیدا فرمایا ہے تو پھر عظیم منصب بھی اٹھ چکا ہے. اب اگر یہی انسان درندہ صفت بن جائے, آپ بتاؤ کہ کیا کوئی جانور درندہ, کوئی شیر کسی شیر کے بچے پر حملہ کر کے اس کو کھاتا ہے؟ کوئی بھیڑیا, کوئی ٹائیگر کیا کسی ٹائیگر پر حملہ کر کے اس کو کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا ہے. مگر انسان اتنا بڑا درندہ ہے, اتنا بڑا درندہ بن چکا ہے کہ پہلے لاٹھی چھری اور تلوار تک تھا, پھر بندوقیں توپ اور پستول بنائے گئے, اب اس کے بعد ایٹم بم ہائیڈروجن بم بنا کر کے انسان انسانوں کی آبادیوں کو تباہ کر رہا ہے. ثم رددناه اسفل سافلین, اب جو اللہ کی خلقت میں اللہ کی اخلاق سے ہٹ کر کے شیطانی عمل کرے گا اس کا درجہ یہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا درجہ یہی ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کو ڈالا جائے. انسان اس لیے نہیں بنایا گیا کہ انسان زنا کرے, چوری کرے, قتل کرے, ڈکیتی کرے,
بے آبرو ہی کرے گا. انسان اس لیے نہیں بنایا گیا, انسان کی ڈگنیٹی یہ ہے, خوف خدا رکھے, مظلوموں کی فریاد رسی کرے, بیواؤں کی آہ پر لبیک کہے, کسی یتیم کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تو اپنے دامن کو اس کو سکھا دے, پوچھ دے, کسی مجبور اور کمزور پریشان حال کی پریشانی کی آہ اس کے منہ سے نکلے اور دوڑ کر کے لپک کر کے لگتا ہے کہ اس کے اوپر. انسان اس کے لیے بنایا گیا ہے, مگر افسوس یہ ہے کہ کتنا فاصلہ ہو گیا ہے انسانیت میں. دونوں گروپ ہے, ایک گروپ وہ ہے جو آہ سن کر کے اور مارتا ہے, مجبوری دیکھ کر کے اور استحصال کرتا ہے, کرش کرتا ہے, اس کی کمزوری دیکھنے کے بعد اس کو اور اچھالتا ہے اور اپنے شکنجے میں کستا چلا جاتا ہے. یہ وہ فرعون, یہ وہ شداد, وہ نمرود اور ابو جہل کے لوگ ہیں. اور انسان وہ ہے جو مصطفیٰ کا آئینہ بن کر کے رسول اکرم کی سیرت پاک کے حوالے سے, کیا سنا نہیں حدیث پاک کتنی بار گزر چکی ہے, عمر فاروق رضی اللہ تنظیم المال کے حدیث پاک ہے, تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور مبارک میں, سیدنا صدیق اکبر کے دور مبارک میں خلیفۃ المسلمین بنا دیے گئے صدیق اکبر, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ضعیفہ نابینا ضعیفہ جس کا کوئی مددگار نہیں تھا, ایک دن سوچا کہ میں اس کے گھر آ کر کے اس کے سارے کام کر جایا کروں گا. جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ کوئی مجھ سے پہلے آ کر کے اس کا کام کر جائے, پوچھا اس ضعیفہ سے, ضعیفہ نے کہا مجھے نہیں معلوم, کوئی آتا ہے کر کے چلا جاتا ہے. ایک دن گئے اور چھپ کر کے بیٹھ گئے, آج پتا لگاؤں گا دیکھوں ہے کون, وقت سے پہلے گئے, چھپ کے بیٹھے رہے, دیکھا کہ ایک آنے والا آیا, پانی بھرا, مکان صاف کیا, کھانا تیار کیا, رکھ لیا, اس کو پلایا, پانی پلایا, سب سامان سیٹ کرنے کے بعد جانے لگے, باہر نکلے کا ابو بکر تم پر سبقت پانا عمر کی نصیب بات نہیں. یہ ہے وہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی منزل, اور وہ ہے ثم عذبنا هو الصالحین کی منزل. انسان اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ اپنے نقبت غرور اور کبر میں انسانیت کے انسانیت کے خون کو پیے اور زندگی صفت اپنے اندر پیدا کر لے. میں نے کہا نہیں کہ شیر کبھی شیر کے بچے کو پر حملہ نہیں کرتا ہے, ٹائیگر کبھی ٹائیگر کے بچے پر حملہ نہیں کرتا ہے, اپنی ہم جنس کے مقابل کبھی ہم جنس پر حملہ نہیں کرتا ہے. یہ صرف انسان درندہ انسان کی خاصیت ہے کہ انسان ہوتے ہی انسانوں پر حملہ نہیں کرتا ہے. اللہ سمجھا گئی, یہ ہے وہ ماحول کہ جس ماحول میں قرآن مقدم نے شروع میں کہا تھا نا کہ سورت اسی طرح رکھتا ہے ایک خاص ماحول کے لیے, مگر اس کا کرائیٹیریا آج بھی ہے قیامت تک ہے. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اگر جو لوگ ایمان لائے اچھے کام کیے, فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ, تو انہیں بے حد ثواب ہے, بے حد ثواب ہے. ایمان اور عمل صالح, یہ تو بندہ اس کی برابر ہے, ان کے لیے بے حد ثواب ہے. فرمایا گیا اس حدیث پاک میں, ایک حدیث آپ کو معلوم ہے, یہ حدیث پاک کئی جگہ نقل کی گئی ہے, قرطبی نے بھی نقل کیا ہے, علامہ قرطبی نے بھی, مزاری نے بھی نقل کیا ہے, اور انہوں نے بھی علامہ حفظ رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, وقال ابن عباس قال وهم الذين ادركهم الكبر لا يؤاخذون بما عملوا في كبرهم, ایسا آدمی جس کا بڑھاپا ہو جائے, بڑھاپے میں وہ آدمی اگر برائی نہ کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ بھی معاف کروا دیتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ وہ بوڑھا جو اپنے بڑھاپے کے باوجود بھی ان خلاصتوں سے بعد نہیں آتا ہے جو جوانی میں خلاصتیں کرتا رہا ہے, تو رب کریم عالم جلال میں فرماتا ہے کہ جوانی میں تو یہ گناہ کیا ہے, بڑھاپے میں تیرا گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے, تیرا ٹھکانہ سیدھے جانا. دیکھا اور حدیث کے پاس ملازہ فرمائیے, کہتے ہیں حدیث میں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر العبد او مرض كتب الله له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا. جب آدمی سفر کرتا ہے یا مریض ہو جاتا ہے اور اپنے معمولات عمل نہیں کر سکتا, مثلاً ایک آدمی ہے گھر میں رہتا ہے, تحجد بھی پڑھتا ہے, قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے, روزہ بھی رکھ لیا کرتا ہے, تمام اچھے عمل کرتا ہے, مگر اب سفر پر نکلا نہیں کر پاتا ہے, اس لیے سفر میں بہت سارے معاملات خود ہی چھوٹ جاتے ہیں. مریض ہو گیا, بہت سارے معاملات خود ہی چھوٹ جاتے ہیں. کہتے ہیں اگر ایسی کوئی صورت ہوتی ہے تو رب کریم عالم سفر میں اور اس مریض کو ان عبادتوں کا مسلسل ثواب عطا فرماتا رہتا ہے جو عالم صحت میں عالم اپنے گھر پہ کر رہا تھا. یہ حدیث سمجھ چکی ہے, جیسے حدیث مجھے یاد آ رہا ہے, سمجھ چکی ہے, مجھے بیان کیا. پھر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبى لمن طال عمره وحسن عمله, مبارک باد یہ اس شخص کے لیے جس کی عمر لمبی ہو, اچھا عمل ہو, عمر بھی لمبی ہو عمل بھی اچھا ہو. کہتے ہیں اور روایت کی گئی ہے ان العبد المؤمن اذا مات امر الله ملائکته ان يتعبد على قبره الى يوم القيامه. یہ حدیث یہاں پہ کم بیان فرمائی ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پوری بیان فرمائی ہے. کہتے ہیں کہ روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ان المؤمن اذا مات صعد الملكان الى السماء فيقولان ان عبدك فلان قد مات فاذا لنا حتى نعرضك على السماء فيقول الله تبارك وتعالى ان سماواتي مملوءه بالملائكه ولكن الهوى الى قدره مكتوب على السماوات الى يوم القيامه. دو فرشتے ہیں نا, حالات میں دو فرشتے ہیں نا, جب بندہ انتقال کر گیا تو دونوں فرشتے آسمان پر کھڑے رب کریم کے حضور جا کر کے عرض کرتے ہیں لال عالمین ہمیں اجازت دے کہ ہم اس آسمان پر رہ کر کے تیری عبادت کریں. اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں, میرا آسمان تو فرشتوں سے خود ہی بھرا ہوا ہے, جاؤ اس کی قبر کے پاس, میرے بندے کی قبر کے پاس جاؤ, اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر کے عبادت کرو. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وقت صبح حسنات ہی لے جاؤ میں قیامت, دنیا میں جو اچھا عمل کرتا رہا ہے نا قیامت تک اس کے عمل کو لکھتے رہو, قیامت تک اس کے اچھے عمل کو لکھتے رہو. اے میرے بھائیوں, اسی لیے علماء بار بار کہتے ہیں اچھا عمل کرو, اس لیے کہ موت کے بعد بھی عمل لکھا جائے گا. وہ ڈانس کی منزلیں محفل رچانے والے, وی آئی پی ٹکٹ لگا کر کے دیکھنے والے, وہ رقص و سرود کی محفلیں لگانے والے, ان کی قبر میں جانے کے بعد کیا تہجد کی نماز کا ثواب لکھا جائے گا ان کے لیے؟ کیا ان کے لیے تہجد کی نماز کا ثواب لکھا جائے گا؟ قوم داؤدی کا ثواب لکھا جائے گا ان کے لیے؟ ان کے لیے وہی لکھا جائے گا جو کر کے جا رہے ہیں. برائی ماحول میں اتنی پیدا ہو گئی کہ اچھی بات, تلخ بات, حق بات سننا آدمی پسند نہیں کرتا, اتنا موٹا نقص ہو گیا ہے, اضحا بن گیا ہے, اضحا ہو گیا, خدا قسم اضحا بن گیا ہے. بڑی میٹھی میٹھی باتیں ان کو سناتے رہو, بڑی خوبصورت خوبصورت باتیں سناتے رہو, بڑے سوچے بڑا اچھا مول نظام, بہت بہت سی باتیں کرتے ہیں یار, ایک دن ذرا ان کے نفس کو چوٹ تو دے دو. مگر یہ ظالم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ جو چوٹ نفس کو دی جا رہی ہے اسی میں ہماری بھلائی ہے. ہماری تدم کے بعد الدین تو کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے یہ انسان؟ اللہ نے تجھے اپنے تقریم پیدا فرمایا, تمہارے لیے بشارت کا فرمائی, سب کچھ کیا, پھر بھی یہ ابو جہل, یہ ابو لہب, یہ شیبہ عتبہ, پھر بھی تم میرے محبوب کو جھٹلا رہے ہو, کیا وجہ ہے تمہاری؟ علیک اللہ بیحکم الحاکمین, یہ انتقام انکاری انٹروگیٹو لگی تھی, کیا اللہ سب سے زیادہ انصاف فرمانے والا نہیں ہے؟ موت کے بعد اللہ کی جناب میں تم کو جانا ہے, ایک ایک چیز کا تم سے حساب دیا جائے گا اور اسی کے مطابق تمہارا فیصلہ کیا جائے گا. قرآن کہتا ہے دوسری جگہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا, اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کسی کے ساتھ ظلم نہیں فرماتا ہے. اور اگر نیکی ذرہ برابر بھی ہوگی اللہ اس کو دگنا فرماتا ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھجور فتیل لگ جائے گا, وہ فتیلا کھجور کی گٹھلی میں جو جگہ ہوتی ہے سفیدی سی ایک چادر کی پتلی سی لکیر ہوتی ہے, اللہ اتنا فقیر اتنا بھی ظلم اپنے بندے کو پابند فرماتا ہے. یاد رکھیے کہ عمل جو کر کے جاؤ گے اسی کی سزا ملے گی, عمل جو کر کے جاؤ گے اسی کی سزا ملے گی. آج بھی توبے کا وقت کھلا ہوا ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے, گناہ بندہ کرتا ہے, توبہ کے دروازے توبہ کیجیے, سچی توبہ کیجیے, اپنی قبر میں جائیے اللہ کی رضا. میں سنایا حدیث نہیں کہ اللہ کو دونوں فرشتے پھر اس قبر پر قیامت تک آپ کے لیے اچھے اعمال حسنات ثوابات لکھتے رہیں گے. اور یہی دعا کیجیے کہ اللہ اسے قبر پتہ کر دے. اللہم صلی علی سیدنا وشفینا مولانا محمد علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکم سیدی اسلام علیہ کریم. قرآن مقدس کی تلاوت و تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی تو مولا اسے معاف فرما دے. کہ اللہ میں ایک گنہگار بندہ کم علم, تیرے قرآن کی تفسیر و توضیح کرنے کا مجھے تفان شعور نہیں ہے, مگر اگر انہیں ٹوٹے ٹوٹے مضفرات کو تو اپنے کرم سے قبول فرما لے گا تیرا احسان عظیم. اور ہم تمام بھائی بہنوں کو جو یہاں موجود ہیں کہ اللہ اس کو نجات کا ذریعہ قبول فرما لے. قرآن پاک کی برکات, اس کی عنایات, اس کی نورانیات سے ہمارے دلوں کے تاریکیوں کو دور فرما دے, روشنی عطا فرما, قبر کی حشر کی ہر منزل پر اپنا کرم عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا خلق اولیاء شفیعنا مولانا محمد والی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول